أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور پوری دنیا میں جہاں کہیں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو پسند فرمایا. الحمدللہ ایک طولانی سلسلہ رہا ہے کہ جس میں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے. ناظرین, اس سلسلے کی یہ آج آخری کڑی ہے, اور آج ہم گفتگو کریں گے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ اہم واقعات کے حوالے سے جتنا وقت ہمارے پاس ہوگا. اور آج یہ چونکہ ہمارا آخری پروگرام ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم ایک نیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی, اور آپ ہی کے اصرار پر اس پروگرام کو نشر کیا جا رہا ہے. راہ زندگی کے نام سے ایک پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, جس میں ہم اپنے ایک مہمان کے ساتھ براہ راست آپ کے سامنے پروگرام لائیں گے, اور آپ کی جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, آپ کے جو احکام ہیں, یعنی جو شرعی احکام ہیں, ان کی جو مشکلات ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ مہمان وہ ان مشکلات کو حل کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ اس کو ضرور دیکھیے گا, اور آپ اس میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں, احکام پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی حکم کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے مہمان سے ضرور آپ پوچھیے گا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کا نام ہے راہ زندگی. ناظرین, لیکن یہ آج چونکہ آخری کڑی ہے اس پروگرام کی تاریخ اسلام کی, اس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید سبطین عباس صاحب قبلہ, اور آج ہم گفتگو کریں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت کے کچھ اہم واقعات. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. حضور, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ کے لیے بھی زحمتوں کا ایک سلسلہ رہا ہے, آپ نے مہربانی کی اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں.
نہیں نہیں, شکریہ, یہ تو خدمت ہے محضر نبی پاک اسلام.
بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضور, اگر آپ اجازت دیں انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے, لیکن ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام, ہماری گفتگو ہوگی قبلہ کے ساتھ. آپ قبلہ سے بہت اچھی طرح آشنا ہے, اور مسلسل قبلہ کے بیانات سے ہم سب مستفیض ہوتے رہتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام, پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور, ایک مرتبہ اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے حضور کی رحلت کے حوالے سے ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا حضور, جیسے کہ آج کل یہ کہا بھی جاتا ہے کہ دیکھیے جو بھی آیا ہے اس کائنات میں اس کو آخر جانا ہے, سب کو مرنا ہے ایک دن, اور ظاہر ہے یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے, سب جاننے کے لیے آئے ہیں. تو آخر کیا ضرورت ہے اس رحلت کے لیے کچھ اس طرح کے خاص پروگرام کیے جائیں, یا اس کے لیے خاص اہتمام کیے جائیں, پروگرامس ہوں, یا اس کو اس طریقے سے یاد کو زندہ کیا جائے, اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو ہے ایک سانحہ غم ہے خالی ہمارے حضور کی رحلت, یا اس میں دوسرے پیغامات بھی ہمارے لیے پوشیدہ ہیں, ذرا اس کو آپ اجاگر کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو آیا ہے اس دنیا میں اسے جانا ہے, پھر اس دیرینہ روایت کو کہ ایک انسان گیا یا اس دنیا سے اٹھ گیا, اس کے لیے ہم پروگرامز کریں, لوگوں کو بتائیں اور غم منائیں, اس قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ذہن میں اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں نہ شخصیت والا حضرت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وسلم کے بارے میں اندازہ نہیں ہے, اور یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ حضور سرور کائنات کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بنایا ہے. جیسا کہ حضرت پیغمبر سے آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ دن بھی مبارک ہے جس دن میں اس دنیا سے آیا, اور وہ دن مبارک ہے جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا, اور وہ دن بھی مبارک ہوگا جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اس کو سلام سے یاد کیا ہے کہ سلام علیہ، میرے اوپر سلام ہو جس دن میں دنیا میں آیا، اور دوبارہ پھر سلام و سلامتی ہو اس دن کے اوپر جس دن میری آنکھیں بند ہوں گی، اور اس دن بھی سلام و سلامتی ہوگی جس دن میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہ جن کا کام قافلے بشریت کی ہدایت ہے، ان کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی لمحہ ہدایت گری یا نمونہ عمل یا آئیڈیالزم سے خالی نہیں ہوتا. اب شخصیت جتنی بڑی اور آفاقی ہوگی، اس کی زندگی کے لمحات بھی اتنے ہی حسین اور عظیم اور ہمارے لیے قابل توجہ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے، تو ہمیں تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ جب ہمارا آخری نبی اس دنیا سے جا رہا تھا، آیا اس نے اپنے سارے کام مکمل کیے تھے نہیں کیے تھے، اس کی وصیتیں کیا تھیں، اپنے گھر والوں سے کیسے وہ خدا حافظ کہہ رہا ہے، اپنے احباب اور اعزاء اور دوستوں سے کیسے وہ ودا کہہ رہا ہے، اس طریقے سے آیا دنیا سے جانے کو اسے قلق ہے یا اس دنیا سے جاتے وقت وہ اپنے اختیار سے جا رہا ہے، یہ شخص ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے. چونکہ حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو بہت ہی گہری اور عمیق نگاہوں سے مطالعہ کرے اور ٹٹولے کہ اس کے لیے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ اور منٹ رسول کی زندگی کا ہمارے لیے نمونۂ عمل اور حیات ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حضور سرور کائنات صرف و صرف مسلمانوں کے لیے آئیڈیا اور نمونہ نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے آخری پیغامبر ہیں، میسنجر ہیں خدا کی طرف سے اور نمونہ عمل ہیں. لہذا اگر ہم واقعی رحمت ہیں، اگر ہم ان کی زندگی پہ نظر، حتی وفات کے وقت بھی طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، غش پہ غش آیا جا رہا ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو رہے ہیں. یہ آپ کے سوال کا پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا آپ کی وفات کے اندر کچھ ہمارے کچھ کوئی خاص پہلو اور اہم باتیں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقین مانیے کہ کوئی بھی کسی جگہ بھی اس عظیم شخص کی وفات کو نہ مناتا. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وفات کے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ غدیر اور فرحلت رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، بس غدیر کے وقت چونکہ کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا لہذا ہم خوشی مناتے ہیں. لیکن چونکہ رحلت میں
یہ بھی ہے نا، جیسے میں نے جو سوال کیا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم ہدف کو بھول جاتے ہیں. ہر جگہ صرف ہم ایک غم کو یاد رکھتے ہیں. خود واقعی کربلا میں بھی یہی ہوتا ہے، صرف رونا ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن وہاں کے جو پیغام ہمیں ملے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ غدیر اور رحلت میں جو کام حضور نے غدیر میں کیا، بے عینہی وہ سارے امور کو رحلت کے وقت بھی تکرار کیا، بس فرق اتنا ہے کہ اس وقت جا رہے ہیں تو حضور ہم سے ودا کہہ کے جا رہے ہیں، لہذا آنکھیں نم ہیں لیکن دل مطمئن ہے کہ جانے والا اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جا رہا ہے اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے، بلکہ ہمارے ہاتھوں کو عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہے.
بالکل بجا فرمایا حضور آپ نے. اچھا اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، دیکھیے ویسے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کے بارے میں جتنا لکھا جائے، جتنا بیان کیا جائے کم ہے. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت تھا تاریخ اسلام پروگرام ہمارے حضور کے لیے، اور حضور کی رحلت کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ کتابوں نے بھی نقل کیا ہے، گزارشات موجود ہیں، رپورٹس کتنی ہیں، میگزینز بکس لکھی گئی ہیں. لیکن کہا جاتا ہے نا کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، جو اہل بیت ہوتے ہیں نا وہ بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، باہر والے جو کچھ نقل کریں گے ظاہر ہے وہ دوسرا مرتبہ ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، مولا کائنات حضرت سیدہ طاہرہ اور دوسرے افراد جو اہل خانہ ہیں انہوں نے حضور کی رحلت کے سلسلے میں کیا کہا؟
یہ بہت ہی حسین اور اچھا نقطہ ہے کہ ہمیں حضور کی زندگی کے بارے میں اگر تحقیقات کرنی ہے اور حقیقی بات تک پہنچنا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حضور کے گھرانے سے اور حضور کے اہل بیت سے، انہیں جنہیں رسول اللہ نے فرمایا ہاؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہیں، ہاؤلاء خاصتی، بس یہی میری زندگی کے وی آئی پیز ہیں، مخصوص لوگ ہیں، خواص ہیں، ان سے حضور کی زندگی کے رموز و اسرار کے بارے میں
یعنی
پوچھنا
جو
چاہیے.
دستے اول کے
جی
منابع ہیں وہ ہونے
جی
چاہیے, اس لیے کہ بعد والے تو خود انہی سے لے کے نقل
جی
کریں گے
جی
نا.
اچھا ایک بات جو ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کے علاوہ
جی
جتنی بھی تاریخی سرچشمے اور منابع ہیں
جی
ان کے ساتھ تھوڑی سی پریشانی یہ ہے کہ چونکہ وفات رسول کے بعد سے 95 سال تک,
جی
سن 95 ہجری تک, بطور رسمی حدیثوں کا کوٹ کرنا,
ممنوع
نکلا
کر
لکھنا پڑھنا بیان کرنا ممنوع تھا.
جی
80 سال 90 سال کے بعد تیسری چوتھی نسل جب گزر گئی اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے لوگوں کو خط لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ سیرت رسول ضائع ہو جائے, لوگوں کے دلوں میں رہ جائے, سینوں میں رہ جائے اور لوگ قبروں کے سناٹوں میں سو جائے. لہذا جس کے پاس جہاں سے بھی مواد اکٹھا ہو وہ بھیجے اور اس کو تدوین کیا جائے, کتابی شکل دی جائے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ مسلمان اس طریقے سے اہمیت کے قائل ہیں اپنے رسول کی. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی جو بات ہے وہ پیش یہ ہے کہ
یہ بھی ایک گلے کے طور پر ہے.
ہاں کہ 80 سال 90 سال تک جب یہ بات لوگوں کے اذہان سے دور رہی ہوں گی, ظاہر ہوا جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا, جنہوں نے رسول کو دیکھا نہیں, جنہوں نے رسول سے ملے نہیں, وہ اپنے داداؤں سے, چچاؤں سے, ماموں سے اور دور کے رشتہ داروں سے انہوں نے یہ حدیث سنی, اب ہم تک نقل کر رہے ہیں. لہذا یہ ساری اخبار میں ایک دستبندی اگر کروں, اگر اس کے دو حصے کروں تو وہ اخبار جو اہل بیت کے علاوہ بیان کی جاتی ہیں رپورٹیں, یہ وہ رپورٹیں ہیں کہ جس میں حضور کی وفات اور اس رپورٹ کے پیش کرنے میں کم سے کم 100 سال کا فاصلہ ہے. اب صحت و سوکم کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ہزاروں جلد کتابیں لکھی گئی ہیں, آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کتنی حدیثیں صحیح ہیں کتنی غیر صحیح ہیں. لیکن جو احادیث اہل بیت سے آئی ہے انہوں نے ایک لمحہ بھی سنت رسول کو فروگزار نہیں کیا, بلکہ اس قانون کے خلاف امیر المومنین تھے, اہل بیت تھے, دائماً کتاب لکھتے تھے, دائماً حدیثیں نکوٹ کیا کرتے تھے. اسی لیے ساری امت مسلمہ پہ واجب ہے.
اتنی احتیاط بھی تھی کہ اگر اپنے اصحاب میں سے بھی لکھتے تھے
جی
اس کے اوپر پھر نظارت ہوتی تھی,
جی
علمی
جی
نظارت.
جی
مثلاً
جی جی جی
امام کی مولائے کائنات کے صحابی لکھ رہے ہیں, امام سجاد کے صحابی, یعنی اپنی طرف سے لکھنا کافی نہیں ہے.
سلیم ابن قیس ہلالی کیا کرتے تھے کہ 4 صحابیوں سے صدر اسلام کے واقعات سنتے تھے, سلمان, ابو ذر, مقداد. اس کے بعد جاتے تھے عمار کے پاس, ان 4 سے پوچھنے کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام خدمت لے کہ حضور انہوں نے بیان کیا, آپ فرماتے تھے واللہ ھذا حرفاً بحرف, جو انہوں نے کہا حرف بحرف صحیح ہے. لہذا تمام مسلمانوں سے کہوں گا جو محقق ہیں, جو ریئلٹی اور فیکٹ اور حقائق کے متلاشی ہیں, ان سے میری اپیل ہے کہ کسی بھی تعصب اور کسی بھی ذہنی خلش کو ذہن میں دل کے اندر دینے کے لانے کے بجائے پہلا سر چشمہ جو معارف اسلامی کا ہے اس پہ رجوع کریں, یعنی اہل بیت. خود بخود میں یہ کہوں گا کہ آج مسلم, جس طرح کہ علامہ آیت اللہ بروجردی نے فرمایا تھا کہ امت اگر اہل بیت کو علمی مرجع مان لے تو سارے اختلافات اور عقب ماندگیاں اور پچھڑا پن خود بخود دور ہو جائے گا. لہذا یہ بہت اہم بات آپ نے کہی کہ حضور سرور کائنات کی رحلت کے واقعات خود آئینہ اہل بیت میں کیسے ہیں.
جی بالکل.
اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں بحر الانوار کے متعدد جلدوں کے اندر, اصول کافی.
البتہ حضور میں گزارش کروں گا کہ مختصر طور پہ ہم
جی
اس کی طرف, چونکہ اس کے بعد جو وصیت کا پہلو ہے بہت ضروری ہے, ہم یہ سننا چاہیں گے کہ آخری وقت میں
بحر
رسول نے کیا کہا.
جی بحر الانوار اور اصول کافی کی جلد اول دو مرحوم ابن طاؤس نے, اسی طریقے سے مرحوم شیخ صدوق نے, مفید نے اپنی کتابوں متعدد حدیثیں نقل کی ہیں. مرحوم شیخ طوسی نے امالی جو ابھی میرے آپ کے سامنے ہے اس میں بھی حدیثیں نقل کی ہیں اور بڑے تفصیل سے اور طولانی انداز میں امت کے سامنے رحلت رسول کو بامقصد بنا کے پیش کیا ہے. اور اس کا سر چشمہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, حضرت امیر علیہ السلام, عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت عباس بن عبد المطلب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طریقے سے عمار, سلمان, مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم, وہ لوگ جن کی شخصیت پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا جا سکتا ہے اور قسم میں کہیں سے بھی کھوٹ نہیں آ سکتا ہے. وہ ایک مختصر حدیث تو طولانی ہے
جی.
لیکن میں اپنے سامعین کے سامنے مختصر سے حدیث کو نقل کرنا. ویسے تو مرحوم غزالی اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ وفات رسول کے وقت حضور سرور کائنات کسی اور کے آغوش میں تھے اور کوئی اور آپ کے آس پاس تھا,
جی.
لیکن ان حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں.
جی.
مرحوم شیخ صدوق نے جو ہے, مرحوم شیخ طوسی نے اپنی الامالی میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ لما ثقل رسول اللہ فی مرضہ الذی قبض فیہ کان راثہ فی ہجری والبیت مملوء من اصحابہ من المہاجرین والانصار والعباس بین یدہ. فرماتے ہیں جب حضور کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور کا سر میرے سینے کے اوپر تھا اور چاروں طرف سے انصار اور مہاجرین آپ کو گھیرے ہوئے تھے, اور حضرت عباس چونکہ چچا تھے اپنی رضا سے ان کے چہرے کے اوپر جو ہے ہوا کر رہے تھے اور پنکھے جھل رہے تھے تاکہ پسینے میں جو متواتر بہا چلا جا رہا ہے اس میں ذرا سا کمی آ جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یغمی ساعتاً و یفیق ساعتاً, اور تھوڑی دیر بے ہوش ہوتے تھے اس کے بعد دوبارہ ہوش میں آتے تھے. ثم وجد خفتاً فاقبل على العباس, اس کے بعد جب تھوڑا سا حالات آپ کے سدھرے تو آپ نے عباس سے, کہ جو اس وقت لوگوں کی نظر میں دعوے دار تھے وصیت رسول کے, ان سے کہا کہ اے چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد میرے سارے قرضے آپ ادا کریں اور میری ساری ذمہ داریاں آپ نبھائیں اور میری وصیت قبول فرمائیں. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول انت اجود من الصحاب, آپ بادلوں سے بھی زیادہ سخی اور داتا تھے, آپ نے کتنے لوگوں کو کیسے کیسے بڑے بڑے بھاری بھاری وعدے دیے ہیں,
بالکل,
اور ان وعدوں کو پورا کرنا مجھ جیسے عیالوار اور بڑی فیملی والے انسان سے ممکن ہے, لہذا مجھے معاف کیجئے اور کسی ایسے کو انتخاب کیجئے کہ اتوق منی, کہ جو مجھ سے زیادہ صلاحیت والا بھی ہو اور طاقت والا بھی ہو.
حضور یہ مفصل حدیث ہے, انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن آپ اجازت دیجئے ہمیں مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے, حضور کی رحلت کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اور اہل بیت اطہار کی نظر سے گفتگو ہماری جاری رہے گی, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے. ناظرین اکرام, پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور, ابھی
جی اس بعد حضرت عباس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میں یہ عظیم و سنگین وصیت برداشت نہیں کر سکتا, تو حضور نے فرمایا کہ میں ایسے انسان کو اپنا وصی بنانا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہرگز ان جملوں کو نہیں دہرائے گا بلکہ خوشی خوشی ساری باتوں کو قبول کر لے گا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ حضور چاہتے تھے تاکہ کسی کو بہانہ نہ رہ جائے کہ دوسرے لوگوں سے کہا نہیں کہا اور حضور نے ان کے حوالے کر دیا, وہ قبول کر لیتے. اس کے بعد فرمایا علی کیا تم میری وصیت قبول کرو گے؟ امیر المومنین فرماتے جب میں نے یہ سنا کہ حضور اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں تو میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا, میرے اوپر پانی چھڑکا گیا, میں اٹھا, میری زبان نہیں چھل رہی تھی, میری آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہ رہا تھا, میں نے گردن ہلائی, میں نے کہا یا رسول اللہ علی الرأس والعین, سر آنکھوں پہ آپ کی تمام وصیتیں میں قبول کروں گا, تمام قرضوں کو ادا کروں گا. جیسے ہوا حضور سرور کائنات نے بلال سے کہا بلال میری تلوار لے آؤ, میرا ناکہ لے آؤ, میرا خچر لے آؤ, میری زرہ لے آؤ, میرا رومال لاؤ, میری ٹوپی لے آؤ, میرا عصا لے آؤ, جو مخصوص تبرکات انبیاء سے ہوتے ہوئے حضور تک آئے تھے وہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا اور کہا علی میرے سامنے اس کو لے جاؤ, گھر رکھ کے آؤ تاکہ میرے بعد تم سے اس سلسلے میں کوئی,
یہ تنہائی کی بات نہیں ہے کیونکہ اصحاب وہاں پہ جو ہیں موجود ہیں,
اختلاف نہ کرے. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا, پھر حضور کو غشی آ گئی, اس کے بعد حضور نے حسنین علیہ السلام کو بلایا, سینے سے لگایا, اس کے بعد لوگوں نے چاہا کہ آپ کو ہٹائیں کہ شاید تکلیف بڑھ جائے آپ کی اس خوف سے, آپ نے فرمایا نہیں میں ان سے توشہ اٹھا رہا ہوں, یعنی میں ان سے فائدہ لے رہا ہوں, یہ مجھ سے کچھ نہ کچھ ناز برداریاں اور فائدے لیں گے, اور اب تو میری ان سے ملاقات قیامت کے دن ہوگی, لیکن یاد رکھو جو انہیں خوش رکھے گا وہ مجھے خوش رکھے, جو ان کو غضبناک رکھے گا وہ مجھے غضبناک کرے گا. اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کی طرف متوجہ ہوئے, ہاتھوں سے آنسو پوچھا اور کہا کہ بیٹا مت رو, تمہارے رونے سے میرا کلیجہ کٹتا ہے اور تمہارا گریا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اس کے بعد حضور سرور کائنات نے کچھ وصیتیں کی
جی
کہ جو مختصر وقت میں بیان کرنا ہے.
جی جی میں یہی گزارش کروں گا آپ سے چونکہ بہت مختصر وقت ہے, لیکن جو وصیت ہے اور پھر حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد ہم کس طریقے سے وقت گزاریں اور زندگی گزاریں، اس کے اوپر آپ
حضور نے سب سے پہلی وصیت، ہر جگہ آپ کے کلام اور اپنی خطبے کا سب سے پہلا حرف یہ ہوتا تھا کہ انی تارکن فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، دیکھو ان سے منسلک رہنا، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حوض کوثر پہ اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو ان دونوں کا دامن ہاتھ میں رکھنا۔ اس کے بعد دوسری وصیت جو آپ نے فرمایا وہ سب کے لیے ہے، فرمایا اللہ اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو ان کو کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، اللہ قد علمہم، اللہ نے انہیں سکھایا ہے، تم ان سے سیکھنا، ان سے راستہ معلوم کرنا، ان کو اپنا ہادی و رہبر سمجھنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد برائیوں اور جہالتوں اور گمراہیوں کا بادل تمہارے پورے شہر اور تمہاری پوری دنیا پہ چھا جانے والا ہے، ایسی صورت میں امید کی کرن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، لہذا تم قرآن مجید کی پناہ میں جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا کہ ہدایت کہاں ہے اور ضلالت کہاں ہے، اس لیے کہ قرآن کا نام فرقان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اللہ فی الضعفاء، یاد رکھو کمزور، مزدور، نچلے اور پچھلے طبقے کے لوگوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ اوپر خدا ہے، نیچے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، تم ان پر رحم نہیں کرو گے تو خدا تم پر رحم نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ اللہ فی النساء، خواتین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ بدن اور وجود کے اعتبار سے کمزور ہیں، لہذا کمزوروں سے تلطف و پیار و محبت کیا جاتا ہے، نہ ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر خطا بھی کرے تو فلیعفو فاصفحوا، ان سے معاف کر دو، درگزر کر دو، تاکہ خدا قیامت کے دن تم سے درگزر کر سکے۔ فرمایا اللہ اللہ فی الصبیان والاطفال، یاد رکھنا بچوں کو تکلیف نہیں دینا، مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، جسمی اذیت نہیں دینا، بلکہ بچوں سے پیار کرنا، جب تم ان سے محبت کرو گے تو یہ دنیا کا سسٹم بن جائے گا کہ بڑا انسان بچوں سے محبت کرے گا اور بچے اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے۔ آگے بڑھ کے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اپنے روزوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، یاد رکھو رکوع میں شریعہ کو دینا، یاد رکھو کہ آپس میں اتحاد اور پیار اور محبت رکھنا، یاد رکھو کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو تم ظلم کے مقابلے میں احسان کرو اس کے اوپر، اگر تمہیں کوئی فحاشی کرتا ہے تو تم اسے کلمہ حسن کہو، یاد رکھو کہ برائی ان شر لا یطفو الا بالخیر، برائی کو اچھائی سے دفع کیا جاتا ہے،
شر کو شر سے دفع
نہیں کیا جا سکتا۔
بہت شکر گزار ہیں آپ کے، معاف کیجئے گا چونکہ ویسے تو پورا سلسلہ ہے لیکن ہمارا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے ہم آپ سے خداحافظی کریں گے یہیں پر، بہت شکریہ کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی لیکن وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ پھر آخر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اسی وقت اور اسی چینل کے ذریعے سحر ٹی وی کی طرف سے بڑی فخریہ پیشکش آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جس کو راہ زندگی کے نام سے یہاں پر یعنی سنوارا گیا ہے اور نشر کیا جائے گا۔ اس میں احکام اسلامی آپ ہم سے پوری دنیا سے احکام پوچھیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔